لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فافة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يهل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال أبو الحسن علي بن موسى الله رحم الله عبدا أحيا أمرنا. درود بر دیجیے محمد و آل محمد
پر. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعزائي گرامی، سب سے پہلے تو اس ولادت کے پر مسرت موقع پر آپ تمام مومنین کو ولادت شاہ خراسان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور زمانے کے امام کے حضور میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں ان کے جد کی ولادت کے موقع پر، اور اپنی گفتگو کو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے اس قول سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام ایک کمال کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں جسے میں نے سنگامہ کلام کے طور پر پیش کیا. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ پروردگار عالم رحم کرے اس بندے پر، پروردگار عالم رحم کرے اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے، ہمارے کام کو زندہ رکھے. یعنی امام علیہ السلام در حقیقت دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ خدا جو بھی ہمارے کام کو زندہ رکھ رہا ہے اس کے اوپر تو رحم فرمانا. اور جب امام کسی کے لیے رحم کی دعا کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہوگا؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال پوچھا امام سے آگے بڑھ کر، کئی بھائی ہوں یہ امر کو، کہ مولا آپ کے امر کو، آپ کے کام کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کس کام کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کیا زیارت پہ جانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا امام کا تذکرہ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا عقیدہ ولایت کو پھیلانے کی بات ہو رہی ہے؟ کس کام کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سارے عقیدے بڑے امپورٹنٹ ہیں، سمجھنا پڑے گا کہ امام کس چیز کی بات کر رہے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب راوی نے سوال کیا کہ مولا آپ کے کام کو کیسے زندہ رکھا جائے گا، امام فرماتے ہیں بتعلم علومنا، ہمارے علوم کی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے کام کو زندہ رکھو، یعنی ہم نے جو باتیں تمہیں سکھائی ہیں، ہم نے جو باتیں تمہیں بتائی ہیں اسے لوگوں تک پہنچاؤ. اور یہ باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ولایت کی باتیں، یہ عقیدے کی باتیں، یہ انسان کی ایتھکس کی باتیں، یہ عقائد کی باتیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں. آج دنیا ہمیں بتاتی ہے ہم بڑے شوق سے قبول کرتے ہیں. آج دنیا میں جائیں ڈیلنگ کرتے ہوئے بات ہوتی ہے کہ دیکھو پہلے سے مزدور کی مزدوری طے کر دو. آج یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اگر آپ کسی سے کوئی مزدوری طے نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کام کرنے کے بعد جب انسان مانگے گا حق کو تو وہ جو کہے گا آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے طے نہیں کیا تھا. معاملہ اگر قضاوت میں بھی چلا جائے تو کم سے کم آپ کی بات تو نہیں سنی جائے گی، کیونکہ آپ نے باتوں کو طے نہیں کیا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے سے سارے معاملات کو طے کر لو. امام علیہ السلام اس دور کے اندر اپنے غلاموں کو کہتے ہیں کہ دیکھو کسی سے بھی مزدوری کراؤ پہلے طے کرو، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کسی سے مزدوری کروا لو اور پھر بعد میں پیسے دینے کے لیے آگے بڑھو، پہلے سے طے کر لو. اور امام وجہ بتا رہے ہیں، وجہ بڑی پریکٹیکل، بڑی عملی وجہ. امام فرماتے ہیں کہ کام کروانے کے بعد اگر تم اسے زیادہ بھی دو گے اسے کم لگے گا. ایک دفعہ جب کام ہو جاتا ہے اور آپ اسے جا کر کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو کم ہے، میری محنت تو زیادہ تھی. امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب طے کر لو گے، مطلب تم نے طے کر لیا کہ 10 روپے میں کام ہونا ہے یا 20 روپے میں کام ہونا ہے یا 1000 روپے میں کام ہونا ہے، اس کے بعد اگر تم تھوڑا سا بھی بڑھا کر دو گے تو سامنے والا شکر گزار آنکھوں سے تمہیں دیکھے گا. پہلے سے طے کر لو. یہ ساری وہ ایتھکس ہیں جو آج کے دور میں بزنس کے اعتبار سے بتائی جاتی ہیں کہ ساری کی ساری باتیں لکھت پڑھت کے اندر کر لو. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ معاملہ کرو لکھت پڑھت کے اندر کرو. امام علیہ السلام اس دور کے اندر بتا رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ساری کی ساری اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. موت کی تیاری کے بارے میں بات کر رہے ہیں امام فرماتے ہیں. اب یہ دیکھیں ساری تعلیمات اہل بیت ہیں. 8ویں امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، امام فرما رہے ہیں ہمارے کام کو زندہ رکھو بتعلم علومنا، ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچا کر ہمارے کام کو زندہ رکھو. بتاؤ لوگوں کو کس انداز میں موت کی تیاری کرنی ہے، بتاؤ انہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام کیا ہے. یاد رکھیے اہل بیت کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. ہر کوئی فضیلت اہل بیت کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ اسے ہضم کر سکتا، چاہے جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو. یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے. مامون الرشید جو اہل بیت علیہ السلام کی ظاہری اعتبار سے خلافت کے اندر، ظاہری اعتبار سے بنو عباس کے اعتبار سے رشتے دار بھی، لیکن ائمہ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا بھی، لیکن اس کے بارے میں تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ مامون الرشید اس دور کے فقیہ میں سے تھا، یعنی سمجھدار تھا، علم رکھتا تھا، جاہل نہیں تھا. وہ امام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا اب دیکھیں کس لیول پہ جا کر سوال کر رہا اور امام اسے کس انداز میں جواب دے رہے. کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے آپ کے جد کے بارے میں. دیکھیں یہ ولایت علی ابن ابی طالب، فضائل علی ابن ابی طالب ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتے. اگر آپ کو کوئی فضیلت علی ہضم نہ ہو اعتراض مت کیجئے گا، بلکہ یہ سوچئے گا کہ میں کتنا پست مقام پر ہوں کہ علی کی فضیلت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہم اعتراض کرتے ہیں کہ سامنے والا غلط کہہ رہا ہے، جبکہ امام کا انداز یہ نہیں ہے. امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے مقام کے بارے میں سوال کرو، تم کس مقام پر ہو، تمہیں کیا چیز سمجھ میں آئے گی. مامون الرشید جو اتنا سمجھدار ہے امام سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کے جد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اب امام اسے جواب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مولا کو کہہ رہے ہیں مولا مجھے سمجھا دیجئے. لیکن جیسا بھی تھا، دشمن علی تھا یا دشمن اہل بیت تھا یا چلے اہل بیت کا رشتہ دار تھا، لیکن اہل بیت کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن آ کر امام سے پوچھ تو رہا ہے کم سے کم ہمارے جیسا تو نہیں کہ اپنے دماغ میں فیصلہ کر کے بیٹھا کہ یہ فضیلت غلط ہے وہ فضیلت صحیح ہے، ہمارے جیسا نہیں تھا، پوچھ رہا تھا امام سے آ کر، جائیے کتابوں کو پڑھیے، اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا، مالا یہ فضیلت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام فرماتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، علی قسیم و نعرہ الجنہ سے مراد کیا ہے سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ کہ علی ابن ابی طالب کی محبت ایمان ہے، رسول اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ کہا کہ یہ حدیث موجود ہے۔ کہا چاہیے یہ بتا، علی سے بغض کفر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی رسول اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ کہا یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو کل دو باتیں طے ہو گئی کہ علی سے محبت ایمان ہے، علی سے بغض کفر ہے، مومن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت فیصلہ کرنے والی ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ تو اس اعتبار سے علی قسیم النار والجنہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ علی کی محبت کے ذریعے فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام رشید کہنے لگا، مولا آپ نے بڑی آسانی سے مجھے سمجھا دیا۔ امام کے کچھ اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، مولا آپ نے کتنی آسانی سے اسے مطلب پہنچا دیا۔ یہاں پر امام علیہ السلام کا جملہ دیکھنے جیسا ہے، مولا نے فضیلت تو بیان کر دی، معاملے کو تو سمجھا دیا، پھر امام فرماتے ہیں یاد رکھو معاملہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ یعنی معاملہ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ کہنے لگے علی ابن ابی طالب کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ قسیم النار والجنہ ہے، بلکہ علی جنت سے پہلے اور افراد کو پکڑ کر فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ اے جنت یہ تیرا حصہ لے لے، اے جہنم یہ تیرا حصہ لے لے۔ تو کہا مولا آپ نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ امام نے کہا یاد رکھو ہر کوئی ہر فضیلت کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جتنا برداشت کر سکتا تھا اسے بتا دیا، وہ جتنا برداشت کر سکتا تھا اسے اتنا بتا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کوئی فضیلت اہل بیت کو برداشت نہیں کر سکتا، سمجھنے کی کوشش کی۔ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام نے ولایت علی ابن ابی طالب کو پہنچایا، گھر گھر پہنچایا، سمجھایا، سکھایا۔ جب امام کہہ رہے ہیں کہ خدا رحم کرے اس پر کہ جو ہمارے علوم کو زندہ رکھے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کو پہنچا رہا ہے، پروردگار عالم اس کے اوپر رحم کرے۔ ہر موقع کے اعتبار سے امام بات کریں، امام ایک مقام پر پہنچے، ایک شخص قریب الموت تھا، موت واقع ہونے والی تھی۔ دیکھیں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ چیزیں انسان کے عقیدے کو مضبوط کیا کرتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قبر کے اندر مولا کائنات کی زیارت نصیب ہوگی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ مرتے وقت مولا کائنات کی زیارت نصیب ہوگی، یہ جملے ایسے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام نے کہا جانتے ہو موت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑی تکلیف والی ہوتی ہے، بڑی اذیت کے ساتھ آتی ہے، برداشت نہیں ہوتا انسان سے، اور دوسری موت کی وہ کیفیت ہے کہ جو بڑی راحت کے ساتھ آتی ہے، سکون کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کہا مولا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی موت کیسی ہے؟ امام فرماتے تم راحت والی موت کی تیاری کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے تکلیف والی موت کی بات کرنے کی، تم راحت والی آسانی والی موت کی بات کرو۔ کس انداز میں؟ امام فرماتے ہیں ولایت پر اپنے ایمان کو تازہ کر لو، توحید کے اوپر اپنے ایمان کو تازہ کر لو، رسالت کے اوپر اپنے ایمان کو تازہ کر لو، ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت ائمہ اہل بیت پر اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ جب تم تازہ کر لو گے پھر موت بڑی راحت کے ساتھ آئے گی۔ جب تم مرنے سے پہلے آپ جا کر دیکھیے فقہ کی کتابوں کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ کس انداز میں انسان کو مرتے وقت اس کے عقائد کی یاد دہانی کرائی جائے، اس کے عقائد کی یاد دہانی کرائی جائے، توحید کے بارے میں بتایا جائے، ائمہ کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، روایت کی موجودگی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ توضیح مسائل جا کر دیکھیے، اسے اس مقام پر جا کر لے جایا جائے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھتا تھا، اس کے کانوں میں کلمہ شہادتیں پڑھے جائیں، ائمہ علیہ السلام کے نام پڑھے جائیں۔ کیوں؟ مرتے دم جب تم ولایت ائمہ اہل بیت کی گواہی دو گے، تازہ کرو گے، موت بڑی آسانی سے آئے گی. امام فرما رہے ایک آسانی والی موت ہے، یہ آسانی والی موت ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے اطراف میں فرشتے آئے ہوئے ہیں، مرتے وقت انسان کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیا تمہارے اطراف میں فرشتے آئے، انہیں کہہ دو کہ بیٹھ جائے. وہ کہنے لگا مولا آپ کو کیسے پتا کہ فرشتے کھڑے ہیں؟ کہا پروردگار عالم نے ہمارا احترام اتنا رکھا ہے کہ اگر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، جب تک ہم انہیں اجازت نہیں دیتے وہ بیٹھتے نہیں، انہیں کہہ دو کہ بیٹھ جائے. یہ مقام ہے ائمہ علیہ السلام کا. ائمہ کی تعلیمات کو اگر انسان صحیح معنوں میں سمجھ لے، پیغام ائمہ کو سمجھ لے. یاد رکھیے امام اگر کسی کو کچھ بھی تھوڑا بہت دے رہے ہیں اسے معمولی نہ سمجھے. ہم جاتے ہیں امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کم ملتا ہے تو یہ سوچتے ہیں امام ہم تو مانگنے بہت آئے تھے، آپ نے تھوڑا سا دے دیا. امام جانتے ہیں تمہاری ضرورت کیا ہے، امام جانتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے. امام کی باتوں کو سمجھو. ایک مرتبہ امام کی باتوں کو سمجھنا شروع کرو گے، سیکھنا شروع کرو گے، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو حدیث میں نے ابتدا میں پیش کی کہ امام فرما رہے ہیں خدا رحم کر اس پر کہ جو ہمارے عمل کو زندہ کرے، جو ہمارے کام کو زندہ کرے. کیسے کام کو زندہ کرے؟ بتعلم علومنا، ہمارے علوم کی تعلیم دے کے. پھر امام فرماتے ہیں لو علم محاسن کلامنا، اگر یہ شخص جان لے کہ ہمارے کلام کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں تو وہ ہمارے کلام کو چھوڑ کر کہیں جائے گا نہیں، ہماری باتوں پر ہی عمل کرے گا. انسان اس کلام کو پڑھے، امام علیہ السلام کی باتوں کو سنے، سیکھے، دیکھے. واقع اگر انسان صحیح معنوں میں بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو لینا شروع کر دے. شاعری پڑھنے کا شوق ہے، ائمہ کے اشعار کو جا کر پڑھیے. ائمہ علیہ السلام نے جس انداز میں اشعار کے ذریعے تعلیم دی اسے جا کر پڑھیے. ائمہ کے القابات کو سمجھیے. آج جس امام کی ولادت کی شب ہے، اس امام کا لقب مشہور لقب رضا. اب یاد رکھیے بہت سارے مقامات ایسے کہ جہاں پر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. تاریخ لکھنے والوں نے بھی ایک غلط فہمی کو پھیلایا اور اس غلط فہمی کے بارے میں تاریخ نے ہی روایت کو نقل کیا کہ جب نوے امام کے دور میں امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کو رضا اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ مامون نے وہ لقب دیا تھا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیروں کے منہ سے اپنی اچھی باتیں سنتے ہیں تو ہم اس کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، لٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آج اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے اندر دو اچھی باتیں کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا زبردست آدمی ہے. دیکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو انسان تسلیم کرے، ان کے فضائل تو ایسے ہیں کہ اندھا بھی تسلیم کرے گا، ہر کوئی شخص تسلیم کرے گا. کمال یہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ برائی کی انہیں برا کہو. محبت کا تقاضا خوشی میں ساتھ کھڑے رہنے کا نہیں ہوتا، مشکل وقت میں جو ساتھ کھڑا ہوگا وہ مہم کہلائے گا. اہل بیت کی خوشی میں سب آ گئے خوشی منانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اہل بیت کے غم میں غم منانے کے لیے کتنے لوگ آئے، اور جنہوں نے وہ نقصان پہنچایا، وہ مصیبت پہنچائی، انہیں برا بھلا کہنے والے کتنے لوگ تھے. یہ حق و باطل کی باتیں کرنے والے یہاں پر آ کر سب سے پہلے اہل بیت کے لیے حق و باطل کی باتیں کریں. آج دنیا کے اندر کسی کونے کے اندر اگر کوئی سیاہ‌فام انسان کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے پوری دنیا شور مچاتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، انسان اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے. تو ہمیں کوئی غیر باتیں کرتا ہے تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے، یاد رکھیے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں عقیدوں کو اپنوں سے ہی لیجیے. غیر جب اس عقیدے کو دے گا تو ملاوٹ کر کے دے گا، چار ان لوگوں کو بھی اچھا بنا کر پیش کرے گا جو اچھے نہیں تھے. نوے امام کے دور پر آ کر کہا مولا آپ کے بابا کو یہ لقب رضا مامون نے دیا، اگر دیکھیں لقب سے ہی غرض ہوتی تو کیا ہوتا؟ امام بھی جواب دے دیتے ہاں کہ فرق نہیں پڑتا، رضا ہی لقب ہے نا، کسی نے بھی دیا ہو. امام فرما رہے نہیں سمجھو. امام فرماتے یہ لقب روایت کے جملے کے امام کے چہرے پر جلال آیا، غصے کے عالم میں امام آئے اور کہا معمول کی کیا مجال کہ وہ یہ لقب دے؟ یہ لقب تو پروردگار عالم نے دیا، یہ لقب تو خدا رب عالم نے دیا ہے میرے بابا کو. کہا اچھا والا بتائیے کیسے یہ لقب دیا، وجہ کیا ہے؟ اب سمجھیے آٹھویں امام کی ولادت کی شب ہے، کچھ باتیں امام کے اعتبار سے سن لیجئے کہ مولا یہ لقب کیسے ملا. امام فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بابا خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، ائمہ علیہ السلام کی امامت و ولایت پہ مکمل طور پر راضی تھے، اس وجہ سے خدا نے یہ لقب دیا. سوال کرنے والا بھی بڑا تیز تھا، کہنے لگا کہ آپ کے باقی اجداد بھی تو اس چیز کے اوپر راضی تھے، یعنی ساتویں امام بھی راضی تھے، چھٹے امام بھی راضی تھے، پانچویں امام بھی راضی تھے، چوتھے امام بھی راضی تھے، تو ان کا لقب کیوں رضا نہیں پڑا؟ دیکھیں کبھی کبھار امام بہت ساری باتوں تک انسان کو پہنچانا چاہتے ہیں، کبھی کبھار کچھ باتیں جان بوجھ کے اتنی ہلکی کی جاتی ہیں کہ سامنے والا دوسرا سوال کرے اور صحیح بات اس تک پہنچائی جائے. امام اگر پہلے مرحلے پر یہ جواب دے دیتے تو شاید اتنا لطف نہ آتا. کہہ رہا مولا باقی سب بھی تو راضی تھے خدا کی خدائی پر، رسول کی رسالت کے اوپر، ائمہ کی امامت و ولایت کے اوپر. کا بات دراصل یہ ہے کہ جس طریقے سے میرے بابا کی ولایت و امامت کے اوپر دوست لوگ راضی تھے، موافقین راضی تھے، جو امام کا ساتھ دینے والے تھے وہ راضی تھے، اسی طریقے سے میرے بابا کی ولایت کے اوپر دشمن لوگ بھی راضی تھے. یعنی مامون رشید کا دور وہ دور تھا کہ جس کے اندر جب امام کو ولی عہدی کی پیشکش کی گئی تو بہت سارے دشمن بھی امام کی ولی عہدی پر راضی ہو گئے تھے، اور یہ وہ مقام تھا کہ جو امام رضا کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. یعنی مولا کائنات کی امامت کے اوپر ایک طبقہ جو امام کی حمایت کرتا تھا وہ تو راضی تھا، لیکن دشمن راضی نہیں تھے. امام حسین کے دور میں بھی ایسا، آٹھویں امام کا دور وہ دور ہے کہ جو مخالف ہے، یعنی معبود مخالف ہے، لیکن وہ لوگ بھی امام کے اوپر راضی ہیں. تو فرماتے ہیں یہ وہ فضیلت تھی جو میرے بابا کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی، اس وجہ سے میرے بابا کا لقب ہے رضا. دوست بھی راضی ہو گئے، دشمن بھی راضی ہو گئے، دشمن بھی میرے بابا کی حمایت کے اوپر راضی ہو گئے. یہ بات میرے بابا کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں، اس وجہ سے میرے بابا کا یہ لقب. آج میں امام کا دور دور ہے. دیکھیں امام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تھوڑی اور بات سنتے جائیے. امام کا دور وہ دور ہے کہ چھٹے امام اپنے دور میں، چھٹے امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 148 ہجری کے اندر، 153 کے اندر آٹھویں امام اس دنیا میں آتے ہیں، تقریباً 5-5.5 برس کا عرصہ. چھٹے امام جب ساتویں امام کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو ساتویں امام کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ میرا یہ فرزند بڑا فقیہ ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا حلم و بردباری والا ہے، لیکن اس کی ایک صفت مجھے بہت اچھی لگتی ہے. لوگ کہتے تھے مولا کیا صفت اچھی لگتی ہے؟ چھٹے امام فرماتے تھے کہ اس کی نسل سے پروردگار ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو عالم آل محمد کہلائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چھٹے امام کا دور خود وہ دور ہے کہ جس میں علم اس انداز میں پھیلا جو کسی اور دور کے اندر نہیں پھیلا، اور امام فرما رہے عالم آل محمد آنے والا ہے. آٹھویں امام کی طرف اشارہ ہے اور فرماتے جب تم اس کے زمانے کو دیکھو تو اس سے حسد مت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس سے جلد مت رکھنا، اس کی اطاعت کرنا. آٹھویں امام کا دور اس اعتبار سے امپورٹنٹ کہ چونکہ پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں علوم آل محمد کو پھیلانے کا ایک وقت ملا، جب علوم پھیلا پھر اس کے بعد ایک ترقی کا زمانہ آیا. ساتویں امام نے قید کے اندر وقت گزارا، آٹھویں امام کا دور وہ دور ہے کہ جب ہارون اس دنیا سے رخصت ہوتا، جب ہارون اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اب کچھ عرصے کے لیے جو جنگ مل رہی کہ جس پہ مامون امین کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ وہ عرصہ ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام علمی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ عرصہ ہے جس کی وجہ سے امام اس عرصے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. عالم آل محمد، آٹھویں امام کا دیکھیں طب امام رضا، صحیفت الرضا، مسند الرضا، یہ ساری کی ساری وہ کتابیں، حدیث الرضا، یہ وہ کتابیں جو امام اپنے ہاتھ سے تحریر فرما رہے ہیں. یعنی آٹھویں امام کے دور میں سے صحیفہ بھی مل رہا، طب کے بارے میں بھی باتیں مل رہی، شاعری کی باتیں بھی مل رہی. آٹھویں امام کا دور اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کس انداز کا علمی دور ہے، کیا کیا باتیں امام نے بڑی آسانی کے ساتھ ماموم تک پہنچا دی، اپنے صحابیوں کے ذریعے باتیں کی، کبھی عبد المطلب کے اشعار کو پیش کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے جد بزرگوار کے اشعار کو آٹھویں امام نقل فرما رہے ہیں۔ علم کی کیفیت دیکھیے اور سمجھیے کتنا بلند مقام ہوگا۔ کیا اشعار فرماتے ہیں؟ ریان بن سلط بہار النوال کی روایت ہے، ریان بن سلط کہتا ہے کہ میں نے آٹھویں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام نے اپنے جد کے اشعار سنائے، اور جد کس کے اشعار؟ عبد المطلب، رسول اللہ کے دادا کے۔ اور اشعار کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں، دیکھیں امام کے اشعار ہیں، حدیث سے کم نہیں، حدیث ہے امام کی۔ امام فرماتے ہیں وہی بات جو آج کل کے دور میں ہم کرتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے، لوگوں کے اندر برائی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں زمانہ ایسا ہو چکا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ کوئی چوری کر رہا ہوتا تو کہتے ہیں مولانا سب تو چوری کر رہے ہیں، ہم چوری نہیں کریں گے تو کام کیسے چلے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہم کر رہے ہیں۔ امام کے جملے سنیے، امام فرماتے ہیں کہ یعیب الناس کلہم زمانہ، انسان زمانے کو عیب دے رہا ہوتا ہے، زمانے پر الزام لگا رہا ہوتا ہے، جبکہ زمانے میں عیب نہیں ہوتا، ہم خود زمانے کے لیے ایک عیب بن کے اس کے دامن میں لگ گئے ہوتے ہیں۔ زمانے میں عیب نہیں ہے، ہم زمانے کو کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ ہی ایسا ہے، وقت ہی ایسا ہے کہ ایسا کام ہونا ہے، زمانے میں عیب نہیں ہے، ہم عیب بن گئے ہیں اس زمانے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں نعیب و زماننا والعیب فینا، ہم زمانے کو عیب دے رہے ہیں جبکہ عیب تو ہم میں، اگر زمانے کو خدا نے زبان دی ہوتی تو وہ بتاتا کہ تم نے کتنی برائیاں کی ہیں، تم کتنے عیب دار۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی بلیم زمانے پہ دے رہا ہے، اپنی غلطیوں کو بھی ہم دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں، جبکہ سدھر سکتے، معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ اشعار ہیں عبد المطلب کے۔ اب ذرا سوچیے رسول اللہ کی ذریت کتنی پاک و پاکیزہ تھی، اس دور کے اندر عبد المطلب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ غور کرو تو ایک بھیڑیا دوسرے بھیڑیے کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن ہم کیسے انسان ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھانے پر تلا ہوا ہے۔ جانوروں کے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں، بھیڑیا کے جو وحشی جانور ہے دوسرے بھیڑیے کا گوشت نہیں کھائے گا، وہ شکار کرے گا، کسی دوسرے جانور کا شکار کرے گا۔ یہ انسان بڑا عجیب انسان ہے، دوسرے انسان کو کھانے پر تلا ہوا ہے، دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک صاف ستھری کھال پہنی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ایسا آ جاتا ہے جو ہمیں پہچانتا نہیں ہے تو ہم اسے وہ نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس کا برا حال کر دیتے ہیں۔ کیا واقعی یہ ساری معاشرے کی عکاسی نہیں ہے؟ کیا سوسائٹی میں یہی باتیں نہیں ہو رہی؟ لباس اپنے بڑا صاف ستھرا پہنا ہے، وائٹ کالر پہن کر نقصان پہنچا رہے ہیں سب کو۔ مومن کی مدد کا بات آتی ہے، کیا کر رہے ہیں، کس مقام پر کھڑے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ اشعار ابراہیم بن عباس کو سنائے، اور اس کے اندر امام علیہ السلام نے ہماری زندگی کے کچھ خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ بس یہ اشعار کے ذریعے سے میں گفتگو کو تمام کروں گا، بڑے امپورٹنٹ اشعار ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے زمانے کی بات کو بتاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اکثر اوقات انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب یہ میری بات امام کے اشعار کو سنانے سے پہلے آپ کی خدمت پیش کروں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا خوشحال زندگی گزارتے ہیں، خدا نے تھوڑی مال و دولت دے دیا ہوتا ہے، تو ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، اکڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم خوشحال زندگی بسر کر رہے ہو تو اس پر اترانے کی کوشش مت کرنا، غرور کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ خدا سے یہ دعا کرنا کہ خدا تمہاری خوشحالی کو سلامت رکھے اور بلندی تک پہنچائے، کمال تک پہنچائے۔ یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ چار لوگوں کے سامنے فخر کرنا شروع کر دو، چار لوگوں کے سامنے تکبر کرنا شروع کر دو، کمال یہ ہے کہ تم خدا کا شکر ادا کرو اور کہ پروردگار اسے اور بلندی اور کمال تک پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہمارا یہ حال ہے کہ دولت مندی کا لباس پہن لیتے ہیں تو غرور و تکبر کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں امام کا ایک ایک جملہ کمال کا ہے. امام فرماتے ہیں دولت مندی کا لباس پہن لیتے ہیں، تم دولت مند نہیں ہوئے، لباس پہنا ہے تم نے صرف دولت مندی کا، اور اس پہ اتنا غرور تکبر. ہمارا حال یہ کہ دولت مندی کا لباس پہنتے ہیں تو غرور و تکبر کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اب امام اپنی بات کر رہے ہیں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب میں کسی دولت مند کو غرور و تکبر کے ساتھ دیکھتا ہوں، یہ امام کے ہر چاہنے والے کے لیے ہدیہ ہے، جب کسی دولت مند کو غرور و تکبر کے ساتھ دیکھتا ہوں تو اس کے مقابلے میں خدا پر بھروسہ کر کے تکبر کا اظہار کرتا ہوں. یعنی مراد کیا ہے کہ تمہارے سامنے آ کر اپنے آپ کو غرور و تکبر کے ساتھ پیش کرے تو خدا پر بھروسہ کرنا کیا ہے، خدا تو سب سے بڑھ کر ہے، اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ چوڑا کر کے بات کرنا. پھر امام فرماتے ہیں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ غریبوں کے سامنے غرور و تکبر کا اظہار کرتا ہے، اور جو اس کے سامنے تکبر سے بات کرتا ہے اس کے سامنے جھک کر سکنا ہوتا ہے. یعنی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ تمہارے سامنے کوئی اگر غرور و تکبر کرے اسے احساس دلا دو کہ یاد رکھ مجھے خدا پر بھروسہ ہے، میں تیرے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میرا رب وہ ہے جو جس کے لیے فخر زیب دیتا ہے، جس کے لیے فخر مناسب ہے. اگر انسان ان باتوں کو سمجھ جائے تو واقعی زندگی کے بہت سارے معاملات تبدیل ہو جائیں گے. آٹھویں امام کی ولادت کی شب ہے، وہ امام کے جس کا لقب ہے امام الزامن، جو ہر کسی کی ضمانت کو لیتا ہے. اور یہ امام الزامن کا لقب، اس کی بھی اپنی تاریخ ہے کہ اس دور کے اندر جو زیارت امام حسین پر جاتا تھا، امام علیہ السلام اس کی ضمانت لے لیا کرتے تھے، جو امام کے نام کے بنے ہوئے سکے کو اپنے پاس رکھا کرتا تھا، امام اس کی ضمانت لے لیا کرتے تھے. تو اس دعا کے ساتھ گفتگو ختم کرتے، بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. ہم سب تمام شیعان حیدر کرار کو اپنی ضمانت میں قرار دے کر تمام مشکلات کو پروردگار عالم آٹھویں امام کے صدقے میں حل فرما، خاص طور پر اس وبا کے دور میں تمام مومنین کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما، بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ کر کے تمام مساجد، تمام امام بارگاہوں کو آباد فرما، جو جو مومن پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ہمیں شفائے کاملہ وجلہ نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و امثال شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.